زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے۔
اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شامل رہیے اور توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما only for me.
اہل سیرت رو ہے امی کو يا رسول
Bye.
السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے مزید چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو سید احمد عبید رضا اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے پاس جو ہے تشریف فرما ہے، جلوہ فرما ہے، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، ان کا اقبال بلند فرمائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے جانشین امیر سنت سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ حضور، ان کا اسم گرامی، ان کے کچھ القابات وغیرہ ارشاد فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ویسے تو ظاہر ہے جو ہستی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور جو ان کا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ، ہمارے آقا کو ان سے محبت اور ان کو ہمارے آقا سے محبت، یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔
سبحان اللہ۔
اور کئی لوگوں کو میرا اس سے نظرنے کے معلوم ہوگی، کیونکہ ہم جو ہے وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہونی چاہیے۔
جی،
اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے متعلق کچھ نہ کچھ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ ہم دیگر کیا کیا نہیں پڑھتے ہیں۔ آج لوگ آپ دیکھیں اخبار پورا چاٹ لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں اخبار پورا چاٹ لیتے ہیں، دیگر کتابیں، واقعات کی کتاب، مختلف واقعات، دنیا میں واقعات کی کتاب، تو کیا کیا پڑھتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے عرض کروں گا کہ وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا بھی ضرور مطالعہ کریں، اور واقعی جب ہم اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اس سے جو محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
سبحان اللہ۔ حضور، آپ نے سیرت کے مطالعے کا ذہن عطا فرمایا، کیا ہی خوب ہو، کسی کتاب کا نام بھی ارشاد فرما دیجئے، کون سی کتاب پڑھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے۔
دیکھیے، سیرت کی کتابیں جو نا دو ہیں میری نظر میں، جو آسان ہیں اور مختصر بھی ہیں۔ ایک ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھی ہے عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جتنا لکھا جائے تو وہ کم ہی ہے۔
واہ،
جتنا لکھا جائے کم ہے۔
سبحان اللہ۔
اور انہوں نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے حوالے سے کہ جن جن بزرگوں نے سیرت مصطفیٰ پہ لکھا ہے، ہمارے آقا کی سیرت مبارکہ پہ لکھا ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان کے نام لیے جائیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ آپ کو سیرت مصطفیٰ میں مل جائے گا، جس کو دیباچہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں انگلش میں؟
جی،
اردو میں تو دیباچہ ہی بولتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ تحریر فرمائے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس میں موجود ہے، چونکہ چچا ہے نا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو ان کا نام جو ہے یہ تو جو کہ مشہور ہے، حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ اور جو آپ کی کنیت ہے وہ دو ہیں، آپ کے دو صاحبزادے ہیں، ان کے نام سے کنیت ہے۔ ایک تو ہے ابو یعلا اور ایک ہے ابو عمارہ، ان کی کنیت۔ اور ولادت کے بارے میں یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 2 سال قبل ہوئی،
صحیح،
اور ایک قول کے مطابق جو ہے وہ 4 سال قبل ہوئی،
ٹھیک ہے،
یعنی ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے درمیان جو ہے وہ بعض کے نزدیک 2 سال کا فرق اور بعض کے نزدیک 4 سال کا فرق،
ٹھیک ہے،
اور یہ چچا بھی تھے اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائے بھائی بھی تھے،
سبحان اللہ،
اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے بہت محبت تھی.
ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا؟ کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد ہونی.
خود عرض کی نا کہ ہمارے آقا کو بھی ان سے محبت تھی اور ان کو بھی ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، بہت محبت تھی. یعنی اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اسلام لانے کا تو واقعہ ہے جو کہ طویل ہے تھوڑا، البتہ جب یہ اسلام لے آئے تو اب کفار قریش میں یہ مایوسی پھیل گئی کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے،
اللہ،
چونکہ اب یہ آ گئے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آنے سے کفار میں یہ مایوسی پھیل گئی چونکہ اب یہ آڑے آئیں گے،
صحیح،
اور چونکہ یہ جب مسلمان ہوئے تو یہ پھر چونکہ یہ بہادر بھی بہت تھے تو یہ پھر بالکل کہ آگے آتے تھے، اور جنگ بدر میں بھی انہوں نے ہی جو ہے نا وہ سب سے پہلے کافر کو قتل کیا تھا، جنگ بدر میں سب سے پہلے انہوں نے مقابلہ کیا تھا، چونکہ ایک کافر تھا اس کا یہ، اس نے اپنے زوم فاسد یا اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ کافر بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے نا مگر اپنے دعوے میں وہ کامل نہیں ہے نا، اگر وہ واقعی اس کا دعویٰ کامل ہوتا تو وہ نبی آخری زمانہ پہ ضروری مان جاتا، بہرحال وہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جو ہے وہ مسلمان جس حوض سے پانی پیتے ہیں تو میں اس حوض کو تہس نہس کر دوں گا، اس کو توڑ دوں گا، اس کو ضائع کر دوں گا تاکہ مسلمان اس سے پانی نہ پی سکیں، تو وہ اس ارادے سے جو ہے وہ آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس کی پنڈلی پہ وار کیا،
یعنی یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمان کو پرووک کر رہا تھا، ان کو یعنی غصہ دلانا، تیز دلانا، ابھارنا کہ بھی میں پانی نہیں پینے دوں گا اس طرح کا،
ہاں کہ نہیں میں پانی کو ضائع کر دوں،
صحیح،
دوبارہ اب جو ہے وہ یوں آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پنڈلی پہ وار کیا، یعنی اب اس کی پنڈلی تو ظاہر ہے کہ وہ کٹ گئی، یعنی وہ کافر نے اپنے عزموں میں اتنا پختہ تھا کہ وہ پھر بھی لنگڑاتے ہوئے جو ہے نا وہ آگے بڑھنے لگا تاکہ اس میں کود جائے حوض میں، کیونکہ خون آلود وہ ہوتا کہ حوض اگر نجس ہوگا، خون آلود ہوگا تو پانی نہیں پی سکیں گے، چونکہ مسلمان ایک نظافت پسند ہے، مسلمان یہ تو نہیں کہ جیسا یہ ناپاک ہو پی لے، اور پھر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا کام ادھر ہی تمام کر دیا،
اور جو حضور کے بدری صحابی بھی تھے،
بدری صحابی،
ایک تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا تعلق، آپ کا سچا ہونا یہ ایک شرف کی بات ہوئی، اور پھر دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ شرف کی بات ہوئی،
بالکل،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک محبت کا معاملہ جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب آپ کا وصال باکمال ہوا اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا انداز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اگر ہم ان کی زندگی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟
آپ کا سوال کرنے کا مقصد کہ وہی جو وہ آنسو بہے تھے ہمارے آقا
کے، جی وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات پر عمل اور اتباع کے درجے پر جو فائز تھے، کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ہو جائیں.
سب سے بڑی اتباع تو ظاہر یہی ہے کہ جو بھی صحابی ہیں وہ عادل ہیں اور کبھی بھی ہمارے آقا کا فرمان جو وہ کسی صحابی نے رد نہیں کیا،
سبحان اللہ،
اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے،
صحیح،
کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں،
سبحان اللہ، کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے حضور کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا،
بالکل، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ،
سبحان اللہ،
کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور امیر اسند بھی جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کا گدا ہوں
اور اہل بیت کا خادم،
یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت
یا رسول اللہ. 15 دن پہلے رمضان تھا،
جی حضور،
رمضان کے روزے بھی رکھے گئے،
جی،
کیا کہیں چاند پہ لکھا ہوا تھا کہ رمضان ہے؟
نہیں جی.
کوئی پروف ہے؟
نہیں جی.
نہیں. شوال المکرم کا پروف ہے کہ چاند پہ لکھا ہوا ہے کہ شوال المکرم؟
نہیں جی.
نہیں. تو ان لوگوں سے اگر ہم یہ اگر کوئی مجھے جواب دے دیں ان میں سے کوئی کہ یہ نہیں کیسے یقین کر رہے ہیں کہ آج کہ 15 دن پہلے رمضان تھا اور آج جانو 15ویں شب شوال المکرم کہ اس کا ثبوت کہاں سے لیں گے؟ مسلمانوں کا طرز عمل ہے یہ، ذرا ایک سلسلہ چلتا ہے اور اس پہ تو ہم کہیں نہیں پوچھتے کہ بھائی یہ چاند کی کیا تاریخ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے 21ویں تاریخ اب لے لیں، آج جو ہے وہ 19 تاریخ ہے، اس کا کیا پروف؟ اب اتنی جنگیں بھی، اتنے واقعے تو کیسے تاریخ آگے پیچھے نہیں ہو گئی ہوگی؟ ممکن ہے، کئی چیزیں ممکن ہے. اب دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ایک پہاڑ ادھر تھا یہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے.
صحیح.
اچھا آپ دیکھیں کہ دریاؤں میں بڑے بڑے پتھر یہ پڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی دیکھیں زلزلہ آتا ہے تو یہ بالکل کس کو کہاں سے کہاں دریا کا رخ موڑ دیتا ہے، تو کہ وہ تاریخ نہیں بھول گیا ہوگا ان دنوں میں. حالانکہ تاتیاڑی والے واقعات ہوئے، کیا کیا واقعات نہیں ہوئے، تم نے سوچو کوئی تاریخ ہی بھول گیا ہو. اب تک تاریخ وہی چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس پہ تم یقین کر لینا بھائی، ٹھیک ہے یہی تاریخ ہے، یہ چاند جو ہے یہی کہ رمضان مبارک ہے. کیا چاند ہے؟ چاند لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ رمضان مبارک ہے. اور یہ جس کو یہ جنوری فروری اس کو ہم عیسوی بھی کہتے ہیں اور شمسی بھی کہتے ہیں
جی،
تو اس پہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا سورج پہ کہ یہ جنوری کا مہینہ ہے یا ذرے کہ ایک سلسلہ ایک چلتا ہوا آ رہا ہے. اور دوسرے کہ مسلمانوں کے ایک طرز عمل ہے، جمعہ ذرا جمعے کے دن ہم جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس کا کیا پروف ہے؟ ایک مسلمانوں کا طرز عمل ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے سلسلہ.
صحیح.
اور جب سے یہ دن بنے سے آدم علیہ نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اس وقت یہ جمعہ چلتا ہوا ہی آ رہا ہے.
ایسی بات بجا فرما،
اس کا ہم نے کبھی پروف نہیں مانگا. اچھا پھر ذرا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کئی علاقوں میں جو ہے وہ کفار کا تسلط بھی رہا، تو یوں تو دن آگے پیچھے کوئی نہیں مانتا، تو ہم پھر کہاں سے مانیں؟ ورنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو طرز عمل ہو نا، مسلمان جس عمل پہ رہا ہوں تو اس پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ مجھے میری امت سے یہ خوف نہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہوں گے. ہمارے آقا کا فرمان ہے، مجھے میری امت سے یہ خوف ہے کہ یہ مال حب مال میں مبتلا ہوں گے. آپ دیکھیں مسلمان اس پر، مسلمانوں کی اکثر یہ کس چیز میں مبتلا ہے؟
مال کی محبت
میں. ہمارے آقا نے فرمایا، حق فرمایا، تو ہمارے آقا کو جو خوف کس چیز کا تھا؟ مال کا. انہوں نے مال کا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میری امت جو ہے شرک میں مبتلا ہوگی. ایسوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں
جی،
اور بوسیلہ مطالعہ کریں. بوسیلہ، وسیلے سے مطالعہ کریں، اپنی اٹکل سے، اپنی عقل سے نہ کریں. کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا جو نا، یہ اس سے نہیں مسائل اس سے بات کرنا، اس سے مسائل لینا جو نا، یہ ہر عامی کا کام نہیں، ہر ایک کا کام نہیں. دیکھیں کہ قرآن پاک حق ہے، اس کو انکار نہیں. قرآن پاک کو جنہوں نے بغیر حدیث کے سمجھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے.
صحیح.
ادل بھی کثیرہ. اچھا جنہوں نے بغیر حدیث کے سمجھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، کہ حدیث ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے
جی.
اچھا حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت پڑے گی، کہ ہمارے پاس وہ اذہان نہیں، ہمارے پاس نہیں وہ ذہن نہیں، ہمارے پاس وہ عقل نہیں کہ ہم ہر حدیث سے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ ہو.
ناسخ بھی ہوتی ہے، منسوخ بھی ہوتی ہے.
بالکل بالکل، ناسخ منسوخ سب ہیں.
موضوع بھی ہے، صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے،
ضعیف بھی ہے، حسن بھی ہے، غیر حسن بھی ہے، حدیث کی بھی قسم ہے
جی.
تو یہ ہے کہ علماء کے پیچھے چلنے میں عافیت ہے، اور ان کے پیچھے جب چلیں گے علماء حقہ کے پیچھے اور شاخان رسول کے پیچھے، تو انشاءاللہ پھر یہ لوجک کی حاجت نہیں رہے گی.
واہ،
مجھے امید ہے.
سبحان اللہ، لوجک بھی حضور ہوتی ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے حکام کی لوجک نہیں ہے، لوجک ہوتی ہی ہے، لیکن ہر لوجک ہمارے سامنے بھی آئے
یہ ضروری نہیں. ہاں دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ حکمت جاننا چاہتا ہے
جی،
ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ بطور اعتراف.
صحیح.
اس میں فرق ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پرندوں کو جو ہے وہ واقعہ ہے
جی،
کہ زندہ کرنے والا
جی
اللہ کی عطا سے
جی،
تو وہ اس میں یہی تھا نا کہ وہ حکمت جاننا چاہ رہے تھے. تاکہ ان کو یہ تھوڑی تھا کہ ان کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا. تو نبی تھے تو وہ ایک جنوں
بھی نہیں کہ فتح الموتہ یا اللہ مجھے دکھا کہ تو زندوں کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو. اللہ کریم نے فرمایا اولا تؤمن, کیا آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو کہا ولکن لیطمئن قلبی, ایمان تو ہے لیکن دل کو اطمینان جو ہے وہ ہو جائے. اس لیے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ چار پرندے لیں ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ سدھا لیں ان کو, پھر جو ہے وہ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کر کے
بالکل قیمہ کر
قیمہ کر کے ان کو آپس میں مکس کر کے
سر اپنے پاس رکھنے.
جی سر اپنے پاس رکھ لیں.
تو ظاہر ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. تو یہاں جو ہے وہ حکمت جاننا تھی
جی,
اور ورنہ ایمان تو تھا
جی.
اور یہ ظاہر یہ انہیں کا حصہ تھا کہ جو اپنے رب سے یہ عرض کر سکیں
سبحان اللہ. اور پھر حضور احکام کی دو اقسام بھی تو ہوتی ہیں نا جی. ایک احکام, ایک امر وہ ہوتا ہے جو امر تعبدی ہوتا ہے, یعنی جس پر ہمیں جیسے فرمایا شارع علیہ السلام نے, حضور علیہ السلام نے جیسے فرمایا اس کو ویسے ہی اس پر جو ہے وہ عمل کرنا,
عمل کرنا ہے. اب اسی لوجک ہی یہی ہے ہمارے نزدیک کہ ہمارے آقا نے فرما دیا, اب ہمارے آقا جانے اور ان کا فرمان, ہمیں تو ہمارے لیے یہی کہ ہمارے آقا نے فرما دیا بس لبیک کہنا ہے.
سبحان اللہ. وہ ہے نا جی شیر بھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشا لبے بام بھی.
وہ ایک ہے نا کہ اپنے وہ سرور کشور کے سالت, خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے تو یہاں خود جہد کو لالے, کدھر بتائے
کہاں گئے
تھے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. اب یہاں یہ کہ یہاں خود خیرت کو لالے پڑے تھے, یعنی عقل کو لالے پڑے ہوئے تھے, اور واقعی عقل وہی ہے کہ جو اللہ و رسول کے فرمان پر منوان عمل کرے.
سبحان اللہ.
بس وہ یقین کرے کہاں بس مان لے لبیک کہے,
کیا بات,
باقی ورنہ وہ عقل نہیں ہے. اچھا تو ہماری بات چل رہی تھی سیرت پر
جی.
تو ایک تو یہ کہ سیرت مصطفیٰ
جی
صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری ہے سیرت رسول عربی.
واہ سبحان
اللہ. یہ دونوں جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے ہیں
جی.
تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ مفید رہے گا, اور جو خوش نصیب حجاج جو خوش نصیب اسلام بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں اور حاجی بنیں گے, تو ان سے بھی میں یہی کہوں گا چونکہ وہ زیارت مقدسہ بھی کریں گے اور جس سفر پہ جا رہے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ضرور کریں. سیرت مصطفیٰ اور رفیق الحرمین تو یہ تو ہے ہی لازمی, کہ تاکہ جو ہے وہ کوئی گناہ نہ ہو جائے کوئی خطا نہ ہو جائے, اگر کوئی خطا ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے, تاکہ اس بارے میں بھی معلومات ہو. اور دوسرا عاشقان رسول کی غالب 130 حکایت, ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے.
کیا مبارک کتاب ہے, یہ تو زیارت کا شوق بڑھانے کے لیے زبردست کتاب ہے.
اصل دے تو زیارت کا شوق اور پھر ذوق بھی بڑھے نا.
واہ سبحان اللہ.
شوق بھی بڑھے ذوق بھی بڑھے,
کیا بات.
کہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی چیز کی اہمیت حاصل کرنی ہو نا تو اس چیز کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے,
صحیح,
اور پھر اس چیز کے بارے میں جو واقعات ہوتے ہیں یا جو اس کے فوائد ہوتے ہیں اس پر اس کا بھی مطالعہ مفید رہتا ہے. اس سے جو طلب بڑھتی ہے, اور جب طلب بڑھتی ہے تو اس وقت اس چیز کی اگر زیارت کی جائے بات ہی کچھ اور ہے. جیسے پانی کی اگر پیاس لگے
آئے آئے آئے
اب اگر کوئی پانی پیے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے.
سبحان اللہ.
اگر بھوک لگے
جی
اب اگر کوئی کھانا کھائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے.
سبحان اللہ.
تو مزے کی بات یہ ہے کہ پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے, پانی پیا اور پیاس لگتے ہوئے پورا گلاس ہوئی پیا نہیں چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خاطر چھوڑ دے, اس کی بات بھی کوئی چور ہے.
سبحان اللہ.
کہ نفس کو مارے.
سبحان اللہ.
مگر یہ کہ وہ پانی ضائع نہ ہو, کہ وہ یعنی پھینک دے, کہ وہ اسراف حرام ہے. اسی طرح کھانا بھی جو ہے وہ پیٹ ابھی بھرا نہیں, پیٹ بھرا نہیں بھوک ابھی مٹی نہیں, بھوک سے کم کھانا سنت ہے نا, تو اب یہ بھوک سے کم کھائے. وہ ہے نا کہ روایت میں بھوک اور پیاس کے ذریعے جنت کے دروازے, جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اس کی بات ہی کچھ اور ہے.
سبحان اللہ.
اب ذرا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس عمل کو کرنے کا بھی شوق اس سے پیدا ہوگا جب اس حوالے سے مطالعہ کیا جائے, اس کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے, اس کے فوائد کا مطالعہ کیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آداب طعام فیضان سنت کے باب ہے جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے, آداب طعام اور پیٹ کا قفل میں دینا، یہ دو کتابیں مفید رہیں گی، کیونکہ کھانا تو ہر انسان نے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا بھی ضروری ہے، مگر چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھاتا ہے، ہر چیز کا ہمیں یہ سلیقہ دیتا ہے، ہر چیز کا یہ ڈھنگ سکھاتا ہے، کھانا کھانا ہے تو کس طرح کھانا ہے، پانی پینا ہے تو کس طرح پینا ہے، سونا ہے تو کس طرح سونا ہے،
سبحان اللہ،
جاگنا ہے تو جاگتے وقت کیا عمل کرنا ہے، آپ کے پڑوسی ہیں تو پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اب سلوک کرے گا تو کون سا سلوک کرے گا، حسن سلوک کرے گا، سلوک تو کرنا ہی ہے، سلوک تو ہوتا ہے نا، برا سلوک بھی ہوتا ہے اچھا سلوک بھی ہوتا ہے، تو پڑوسی کے ساتھ اسلام کہتا ہے اچھا سلوک کرو،
سبحان اللہ،
یہاں تک کہ اسلام دیکھیے کیسا مذہب ہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اسلام، اگر پڑوسی، اگر ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس کے بچے ہیں، اور ہم اگر کچھ مال رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر جیسے نا کچرے کا جو ہوتا ہے نا، جیسے جہاں کچرا وغیرہ جمع کیا جاتا ہے، کہ جیسے یہ اپنے جیسے کوئی چاکلیٹ وغیرہ کھائی یا کوئی ایسا فروٹ کھایا، تو اسے چھلکے یا اس کا ریپر وغیرہ، ریپر تو چاہیے کہ ہمیں ٹھنڈا کر دینا چاہیے، کہ چوسے عبارت ہوتی ہے نا، اور جیسے کوئی ایسا قیمتی فروٹ کھایا کہ ہمارا پڑوسی وہ خرید نہیں سکتا، تو اس فروٹ کا چھلکا وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں نہ ڈالا جائے، تاکہ اس کے بچے دیکھیں تو وہ غم زدہ ہوں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ کیسے ہمیں تربیت کرتے ہیں، کیسے یہ مدنی پھول دیتے ہیں، یہ اسلام کی شان ہے،
کیا
بات، دوست آئے جی، کیا فرما رہے تھے،
یہ بھی تو فرمانا حضور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم گھر پہ جو ہے وہ ہنڈیا بناؤ، گوشت بناؤ، اس میں شوربہ جو ہے وہ زیادہ رکھو، اور اپنے ہمسائے کو بھی اس میں سے حصہ دو، نقل کیا
بالکل، نہیں یہ تو چلے کہ دو، دیکھیں اب اگر بندہ نہیں دیتا تو کم از کم یہ تو نہ کرے کہ اس کے بچوں کا جو ہے نا وہ ایک طلب پیدا ہو، اس کے بچے افسردہ ہو، اس کے بچے غمزدہ ہو، جیسی طرح دوستوں کے کیا حقوق ہیں، استاذ کے کیا حقوق ہیں، شاگرد کے کیا حقوق ہیں، اچھا اگر ملازم ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اگر یہی شخص اگر وہ کیا کہتے ہیں ملازمت پہ کسی کو رکھتا ہے، سیٹ ہے تو اب اسے کیا حقوق ہیں، کوئی ملنے آیا تو کیا حقوق، تو لہٰذا یہ جو نا اسلام الغرض ہمیں یہ ہر ایک کے یہ ہمیں حقوق سکھاتا ہے، اور ہر معاملے کا جو ہمیں ڈھنگ طریقہ سلیقہ یہ ہمیں عطا فرماتا ہے، تو اسی طرح اسلام نے ہمیں جو نا وہ کھانے پینے کا بھی ہمیں سلیقہ دیا ہے، ایک ڈھنگ سکھایا ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس دور میں جو ہمیں اس بات پہ توجہ دلائی اس حوالے سے، چونکہ کھانا ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، دیگر معاملات بھی کرنے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، اگر ان معاملات سے پہلے اگر آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے، ثواب کی نیتیں کر لیں گے، تو ان معاملات کا ہمیں ثواب بھی ملے گا،
سبحان اللہ
آپ کا زندگی بھی آپ کی گزر رہی ہے، دنیاوی معاملات بھی آپ کے چل رہے ہیں، مگر کیا آپ نے اگر ثواب کی نیت کی تو وہی کام آپ کا عبادت میں شمار ہوگا،
سبحان اللہ
تو یعنی اسلام نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا بھی کتنا آسان کر دیا ہے، اور اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے،
سبحان اللہ،
اور یہ تو ہے کہ مسلمان کے لیے جو نا ہر زمین مسجد بنا دی گئی ہے،
کیا بات،
کہ مسلمان جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے،
جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ، ہم ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہیں، تشریف فرمائے، ان کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں، مدنی پھول انشاءاللہ حضور کے جاری و ساری رہیں گے، حضور کے کلام شامل کر لیں،
بالکل، مرحبا جی،
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا دیے حلیمہ مکھ ویک لج پالدا میں لب کے لیا وقتو سونا تیرے نال دا چودوی دا چند تے یا رسول اللہ
علیہ رحمۃ اللہ علیہ کلام پڑھ رہا ہوں، آئیے مل کے اس میں شامل ہو جائیے۔
اللہ شہ کون جلالت تیری اللہ کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت
سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ موتا جو بنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں جھولیاں کھول کے بے سمجھے طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ گیا ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دور آئے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے پھر کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے ماں
اور
اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں.
گٹھڑیاں
بر ہاتھ تیرا بلد نہیں بھر گئے دل نا بھری دے
کہ سال ثواب کے لیے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو سید احمد عبید رضا عطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی جلوہ فرما ہے آپ ان کی زیارت بھی کریں. حضور صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو جائیں, پھر ہم انشاءاللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی ان کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول آپ سے لیں گے. جنرل صحابہ کرام علیہ مردوان سے محبت, ان سے الفت, لگاؤ قرآن و حدیث میں ہماری کیا رہنمائی ہے؟
صحابہ کرام علیہ مردوان وہ ہیں جنہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی,
سبحان اللہ,
اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ تن من دھن جس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی,
سبحان اللہ,
یہ پیش رہے, یہ انہیں کا حصہ تھا. صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں قرآن پاک میں جو ارشاد ہوا دو مقامات پر, یہ میں عرض کرتا ہوں
جی,
کہ پارہ نو سورۃ الانفال آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ترجمہ ترجمان, یہی سچے مسلمان ہیں,
سبحان اللہ,
ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی. اور سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے
ترجمہ کنز الایمان, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں, یہی بڑی کامیابی ہے. یہ تو دو آیات مبارکہ جو ہے وہ حصول برکت کے لیے پیش کی. احادیث مبارکہ میں بھی جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے
جی,
آئیے یہ بھی سنت حصول برکت کے لیے کچھ.
سبحان اللہ,
ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, یعنی ستاروں کی طرح ہیں.
سبحان اللہ,
تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں, سبحان اللہ, کیسی نفیس تشبیہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے تارے فرمایا. اور دوسری حدیث میں یعنی ایک اور ایک حدیث میں جو ہے وہ اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا.
سبحان اللہ.
تو سمندر کا مسافر جو ہے وہ کشتی کا بھی حاجت مند رہتا ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی, کہ جہاز جو وہ ستاروں کی رہنمائی پر سمندر میں چلتے ہیں. اب اگر کوئی سمندر میں سفر کرنے والا کہے کہ بھائی میں جو ہے نا وہ بحری جہاز کے بغیر سفر کرنا چاہتا ہوں تو یہ ناممکن ہے.
ایسی بات,
اگر یہ جائے گا تو پھر ڈوب ہی جائے گا.
تیراکی بھی کرے گا تو حضور کتنا کتنا تیرے گا,
کتنا تیرے گا؟ ایک ذرا کی لمٹ ہے, ایک انسان ذرا لمٹ ہے, کتنی تیراکی کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ اگر وہ تیراکی کر سکتا ہے تو بہت مشکل جو ہے وہ کنٹینیو اگر چلتا ہے تو شاید دو تین گھنٹے تو مسلسل چل سکتا ہے. کتنے چلے گا؟
تین گھنٹے حضور, وہ بھی سمندر میں تیراکی.
سمندر میں
ایک تو عام پانی میں تیرنا ہے نا جی, وہ اور اسے سمندر میں تیرنا یہ قدرے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جی.
نہیں, سمندر کا پانی تو ہلکا ہوتا ہے نا, اسے بندہ کم سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا چلا, بحری جہاز کی تو حاجت ہے
جی,
تو اہل بیت کی حاجت.
ٹھیک
ہے. اچھا, اب اگر کوئی کہے کہ بھائی میں جہاز میں سفر تو کروں گا مگر یہ رہنمائی کے لیے ستاروں کی حاجت نہیں ہے, کہ اس کے بغیر, تو ذرا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر ستاروں کے کوئی سفر کر پائے. تو اگر کسی نے سمندر میں یہ تشبیہ دی گئی نا سمندر سے, باقی دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں اگر مسلمان ہونا ہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار ان کے نقشے قدم کے پیچھے چلیں گے تو ہی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب فی زمانہ چونکہ ستاروں کا تو شاید نہیں ہے
جی,
کہ وہ ہے نا کہ ناٹیکل کیا ہے, وہ
ناٹیکل مائل تو
ناٹیکل مائل
ہمارے یہاں کلو میٹر
کلو میٹر
ہے, میل ہوتا ہے.
ہاں, ناٹیکل مائل تو وہ چیز ہے. البتہ راستہ بتانے کے لیے نیویگیشن وغیرہ موجود ہوں گے
جی,
اور ہر جگہ سے جی پی ایس نہیں چلتا.
صحیح.
تو بہرحال کہ اہل بیت اطہار کو جو ہے وہ کشتی سے تشبیہ دی گئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو ہے وہ ستاروں سے تشبیہ دی گئی, اور ہمارے آقا کا فرمان کہ جس کی بھی اقتداء کرو گے, جس کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے.
اہل سنت کا پیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا پیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.
امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یہ شعر نظم فرمایا ہے ہدایہ کے بخشش میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے, کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے یعنی اہل سنت کی کشتی جو یہ پار ہے, یہ ڈوبے گی نہیں, یہ اپنے پار پہنچے گی.
سبحان اللہ.
اور ہم انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا, اصحاب حضور نجم ہے, تو اصحاب حضور جو ہے یہ نجم ہے یعنی ستارے ہیں, اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, اور کشتی جو ناؤ جو ہے کشتی جو ہے وہ عطرت رسول اللہ کی یعنی اہل بیت جو ہے یہ کشتی کی مانندے. تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جگہ پر ارشاد فرمایا, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو جو ہے وہ برا بھلا نہ کہو. صحابہ کرام کی محبت جب حضور کے صحابہ ہیں, اہل بیت بھی حضور کے ہیں, تو محبت ان کی ہمارے دل میں جو ہے لازمی بات ہے, ہونی بھی چاہیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور اس کا ایک فیضان ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام کی محبت سے بھی سینوں کو مالا مال فرمایا ہے شیخ طریقت امیر سنت نے, اور اہل بیت اطہار کی محبت کے جام بھی عطا فرمائے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے.
آمین.
حضور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو جائیں, یا ان کی دیگر شان.
پہلے تو یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت عرض کر دوں.
کیا بات ہے, سبحان اللہ.
اور ان کا جو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے قرب کتنا اور ہمارے آقا سے ان کو مان کتنا تھا. ایک ہوتا نا مان
جی,
کہ میں اپنے آقا سے جو عرض کروں وہ مانیں گے,
سبحان اللہ
میری خواہش پوری کریں گے. ایک بار جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ میں جبریل امین کو ان کی اصل صورت دیکھنا چاہتا ہوں.
ہائے 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 واہ.
تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, چچا جان آپ ان میں آپ میں جب ان کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ درست ہے, بہرحال آپ مجھے ان کو دکھائیے ضرور.
ہائے ہائے.
ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جائیے. لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اس لکڑی پر اترے کہ جو کہ کعبے میں نصب تھی, اور مشرکین طواف کے وقت اس پر کپڑا ڈالا کرتے تھے. تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, چچا جان اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیے. اب جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ ان کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کی مانند ہیں, اور یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے. تو دیکھیں گے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو اختیار
واہ
کہ ان کو جو وہ دیدار جبریل کرایا,
اللہ اللہ اللہ,
اور دوسرا یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مان
ہائے ہائے
کہ میں اپنے بھتیجے اپنے چچا اپنے بھتیجے سے عرض کروں کہ وہ مجھے یہ دکھائیں,
سبحان اللہ.
اور ہمارا آقا نے یہ خواہش پوری کی.
حضور کی بارگاہ سے حضور کو سوال ہی خالی جاتا ہی نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور سے کبھی کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور حضور نے جواب میں لا یعنی نہیں کہا ہو, ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے.
وہ ہے نا شعر کے,
مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت, حاجت اگر کی ہے.
مانگے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, مانگے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے,
بات ہے.
اچھا آپ نے جو پوچھا تھا کہ وہ شہادت کے حوالے سے,
جی
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ شہادت ہوئی تھی نا, ایک تو یہ کہ بندے کو شہید کرنا, پھر ان کے ساتھ جو وہ مسئلہ بھی کیا گیا تھا, دل مبارک نکال لیا گیا تھا, دوسرا یہ کہ ناک شریف بھی بالکل اپنی جگہ سے ہٹا دی گئی تھی, کان مبارک بھی, تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوئے تھے
بے دردی کے ساتھ,
بالکل بے دردی کے ساتھ. اس کا ہمارے آقا کو بڑا صدمہ تھا,
اللہ اللہ,
ویسے ان کی شہادت کا صدمہ اور پھر یہ منظر. جب قریش مکہ میدان احد سے چلے گئے تو مسلمانوں نے جو وہ شہداء احد کی تلاش کا کام شروع کیا. تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ بار بار فرماتے جاتے, دریافت فرماتے جاتے کہ ما فعل عمی, کہ میرے چچا جان نے کیا کیا, یعنی یہ کہ ان کی کوئی خبر بتاؤ. تو حضرت حارث ان کی تلاش میں نکلے اور دیر تک ڈھونڈتے رہے مگر کوئی سراغ نہ ملا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کے لیے نکلے تو بہت تلاشنے کے بعد جو ہے وہ ایک وادی کے درمیان آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ خون میں نہایا ہوا تھا, اور واپس آ کر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی.
مدارج النبوت میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر آئے تو ان کو جب اس حالت میں دیکھا تو رونے لگے اور روتے رہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ساری صورتحال بتائی. اور پھر جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر تشریف لائے اور وہاں جب دیکھا جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ پیٹ چاک ہے اور وہ دل جو اللہ اور اس کے محبوب کی جلوہ گاہ تھا کاٹ کر جو وہ نکال دیا گیا ہے اور اسے جو ہے وہ پرزہ پرزہ یعنی اس سے جو ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور روئے تابہ کی ساری آرائش یعنی چہرے کی جو آرائش جیسے کان ناک وغیرہ آنکھیں بھی نکال لی گئی تھیں اور کان ناک وغیرہ یہ بھی شہید کر دیے گئے تھے. تو اتنا غم انگیز منظر جو ہے نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس نے دیکھا نہ تھا. تو آپ کے چشمان مبارک سے جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے.
وہ لوگ جو آپ سے ریلیٹ کرتے تھے جن کے ساتھ آپ کا تعلق تھا ان کا انداز کیا تھا, کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی ہو جائے.
تو یہاں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا, چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا, تو حصول برکت کے لیے اگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی تذکرہ ہم کر لیتے ہیں حصول برکت
جی
کے لیے
جی,
چونکہ یہ بہن تھی نا اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان تھی
جی.
اور ان کی دلیری کا بھی ایک واقعہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب یہود جو ہے وہ دوسری طرف آنے لگے کہ وہاں جو وہ کوئی پہرے دار نہیں تھے اس مقام پر, تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں سے جو ہے یہودی آ رہے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ ہوتا ہے نا جب ٹینٹ لگاتے ہیں تو وہ کچھ گھومتے ہیں اپنے زمین میں کچھ,
ہاں جی
اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں,
چوک بھی کہتے ہیں حضور,
چوک. ہاں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس چوک سے جو ہے یہودی کو مارا تھا, تو وہ ایک یہودی وہاں مر گیا. تو اس سے جو ہے وہ یہودی سمجھے کہ یہاں بھی جو نا اندر موجود ہیں مجاہدین, تو یہاں جو وہ مسلمان
یہ بھی حملہ آور ہو رہے تھے نا,
یہ حملہ
کر رہے تھے مسلمانوں کی جان لینے کے درپیش ہو گئے تھے. تو اپنے ڈیفینس میں ظاہر سی بات ہے
اپنے ڈیفینس میں
وہ کرتا ہی ہے
جی, کیونکہ حالت جنگ تھی نا
جی.
اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ جنگ میں بھی عورتوں کو نہیں مارا جائے گا,
واہ,
بچوں کو نہیں مارا جائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. درخت نہیں کاٹے جائیں گے,
درخت نہیں کاٹے جائیں گے,
فصلوں کو آگ نہیں لگائی جائے گی,
فصلوں کو آگ نہیں لگائی جائے گی.
واہ سبحان اللہ,
ذرا اسلام اسلام ہے,
کیا بات ہے.
یہاں جو ہے نا یہودی غالباً یہ جو ہے نا وہ خواتین پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں تھے اس طرف سے. تو یوں بارہ انہوں نے ان کی یہ جو نا وہ شجاعت سے ان کے اس کام سے جو نا یہودی بھاگ گئے,
دشمن بھاگ گیا جی,
دشمن بھاگ گئے, انہوں نے لاش اٹھائی الٹا.
ان کے آگے وہ حمزہ کی کیا بازیاں, ان کے آگے وہ حمزہ کی کیا بازیاں, چہرے غرانے سس بس پیلا کو سزا,
صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ ایک تو یہ ان کا غزوہ خندق والا واقعہ, اور یہاں یہ ہوا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی, جب انہیں جب اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو یہ بھی میدان جنگ میں دیکھنے کے لیے پہنچ گئی لاش. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دور سے آتے ہوئے پہچان لیا کہ یہ تو آ رہی ہیں پھوپھی جان. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ اٹھو اور اپنی والدہ کو آگے آنے سے منع کر دو کہ وہ یہاں نہ آئیں, چونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش اس طرح دیکھیں
تو کہیں جو ہے وہ ہوتا ہے نا بندہ صدمے سے جو وہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے, ذہن کا کوئی معاملہ نہ ہو جائے. اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آگے آئے اور اپنی والدہ کو روکنے کی کوشش کی, تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ میں نہیں روکوں گی, میں ضرور جاؤں گی اپنے بھائی کی لاش کے پاس. اب چونکہ یہاں والدہ تھی اور ایک طرف سرکار کا حکم تھا, تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی سے عرض کی اور ادب سے عرض کی کہ امی جان مجھے آقا کا حکم ہے کہ آپ کو آگے آنے سے منع فرمائیں, یعنی آقا کا حکم ہے. اب یہاں میرے وہ اسلامی بھائی توجہ رکھیں کہ جب بھی والدین کو کوئی شرعی بات اگر بتانی ہو یا اگر ان سے کوئی خطا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ان کو بتائیں, تو ادب سے بتائیں, با ادب با نصیب, ادب سے بتائیں, یعنی اس طرح نہ بتائیں کہ جس سے معاملہ ہی کچھ الٹ ہو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے معلوم ہے, یعنی اپنے روکنے کا سبب بتایا کہ مجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا جو مسئلہ ہوا ہے, اور یوں کہہ کے جو نا وہ آگے بڑھی. اور لیکن یہ جو بھی ہوا ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ لیکن یہ جو بھی ہوا ہے یہ راہ خدا میں ہوا ہے, میرے بھائی کے ساتھ جو بھی سلوک کا راہ خدا میں ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کہ یعنی میں جو ہے نا اس مصیبت پر صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی
سبحان اللہ
انشاءاللہ. اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کا جواب پیش کر دیا. دوستوں نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو, انہیں جانے دو. اب صبر و استقامت کی پے کر یہ خاتون آئی اور ان کی پارا پارا شدہ لاش کو دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون,
اللہ اکبر,
اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ صبر دیکھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں کے دماغ پر کوئی اثر نہ پڑ گیا ہو یا اثر نہ پڑ جائے, تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھا, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پہ رکھا,
جو کہ آپ کی پھوپھی جان
جو کہ آپ کی پھوپھی جانتی
صحیح.
تو چنانچہ آنسو ٹپکنے لگے اور غم کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اچھا, اب جو ہے وہ تکفین کی باری آئی, کفن وغیرہ کی, تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے نا وہ اپنے صاحب زادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن کے لیے دو چادریں دے گئی تھی کہ ان سے جو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن دیا جائے, تو ایک میں جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن دیا گیا جبکہ دوسری چادر میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن دیا گیا, کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں پڑی تھی. اچھا, ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسئلہ کیا گیا تھا. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو چادروں میں کفن دیا جائے جبکہ دوسرا شہید ہے وہ رائے حق, دوسرا شہید بھی رائے حق میں شہید ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ بغیر کفن کے پڑے رہے. تو اس لیے آپ رضی اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر جو وہ تقسیم فرما دی, اور اس غزوہ میں جو وہ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے جن میں سے اکثر جو وہ انصار تھے, اور بے سرو سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن کی چادر بھی پوری نہ تھی, یعنی اس وقت یہ حالت تھی. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں جو ہے وہ بغیر چادر کے رہتے, اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر جو ہے وہ بغیر چادر کا رہتا, یعنی چادر یا تو اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر رہ جاتا اور سر ڈھانپتے تو پاؤں رہ جاتے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو. جو وہ اس طرح پھر کیا گیا اور اس طرح جو وہ تدفین ہوئی.
جی
پہلے اچھا اس طرح جو وہ تکفین ہوئی, پھر جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ نماز جنازہ پڑھائی, اور نماز جنازہ بھی ہمارے اکاڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائی، اس کے بعد جو وہ ایک ایک کر کے شہداء احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ علیحدہ ان میں سے ہر ایک کی نماز پڑھائی. اس طرح جو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقریباً 70 نمازیں پڑھی گئیں.
اب بندہ اس کو امیجن نہیں کرے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پیار کرنے والے ہوں، حضور جن سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے آپ نے صبر کا ذکر کیا، میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو اس پر بھی کچھ مدنی پھول ہو جائیں. فوتگی حضور، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی فوتگی نہ ہوئی ہو. کبھی کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جوان فوت ہوتا ہے، کبھی کوئی بوڑھا فوت ہوتا ہے، کبھی کوئی مرد فوت ہوتا ہے، کبھی کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے. فوتگی کا سلسلہ جو ہے وہ ہو ہی جاتا ہے. ایسی صورتحال میں بعض اوقات لوگ ایسے رویے جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، ایسا انداز جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں کہ جو بعض اوقات ان کو ایمان کی حدوں سے جو ہے وہ پھلانگنے والے بن جاتے ہیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو تھا لأصبرن، اس میں میں غور کر رہا تھا کہ یہ لام بھی تاکید کا ہے، نون مسکیلہ بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدوں سے بیان کیا کہ میں ضرور جو ہے وہ صبر کروں گی. تو کچھ اس پر مدنی پھول ہو جائیں حضور.
دیکھیں، ایک تو یہ کہ موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے
جی،
اور جب جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے
جی،
اور دنیا میں جس بندے کے جتنے سانس ہوں گے وہ اپنی سانسوں کی گنتی پوری کر کے جائے گا.
صحیح.
جتنے قطرے پانی کے اس کے جسم میں جانے ہیں نا اس کے پیٹ میں، اتنے ہی قطرے وہ پی کے جائے گا، نہ کوئی کم ہوگا نہ کوئی زیادہ ہوگا. اور جتنے دانے
جی
کے پیٹ میں جانے وہ جا کر ہی رہیں گے، نہ کوئی دانا کم ہوگا نہ کوئی زیادہ.
اللہ اکبر.
ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے جب بھی کوئی ایسا واقعہ نا. جیسے ہم نے یہ کہا کہ بعض لوگ جو نا ایمان سے ہی گزر جاتے، اس سے مراد کیا؟
ایسے حضور الفاظ جو ہے وہ بول دیتے ہیں،
بالکل ایسے کلمات بول دیتے ہیں، کلمات کہتے ہیں کہ جو کہ معاذ اللہ کہنے سے جو نا وہ بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. جیسے معاذ اللہ بعض لوگ، بعض عورتیں تو یہ تک کہہ دیتی ہیں کہ اس پر ظلم ہوا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا، معاذ اللہ. اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا. بعض نادان یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی، یہ جوان موت بالخصوص بولا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ، ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو ضرورت سے پاک ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. باقی وہ تو ذرا اس کو کسی کی ضرورت ہو وہ تو اس سے پاک ہے. جو ضرورت مند ہو وہ خدا نہیں،
واہ،
جو محتاج ہو وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ محتاج نہیں،
سبحان
وہ
اللہ،
ضرورت مند نہیں،
سبحان اللہ.
تو جنہوں نے اگر کبھی کسی موت پر اس طرح کے کلمات کہے تو ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ اس سے توبہ کریں،
چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں،
چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو.
ٹھیک ہے.
اور اگر نکاح تھا تو ظاہر ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو اگر ظالم کہا تو ذرا اس وقت نکاح بھی ذرا ٹوٹ گیا نا، وہ نکاح بھی اس کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا. حج تھا تو حج بھی اس وقت فوت ہو گیا. اس کی معلومات کے لیے جو ایک 28 کلمات کفر کے رسالہ بھی ہے
جی،
اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب.
سبحان اللہ، سبحان
اس کتاب کا مطالعہ ضرور، اس کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا. دیکھیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا تو ضرور ہوئے ہیں. ایک مسلمان ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا تو ضرور ہوا، مگر اس کا پروف کہاں کہ یہ مسلمان ہو کر ہی قبر میں جائے گا. اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا تحفظ کرے، اس کے تحفظ کرنے کی ایک کڑن رکھے، اپنے ایمان کی حفاظت میں کوشاں ہوں، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کا یہ ذہن رکھے، فل کرتا رہے، اپنے رب سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ساتھ میں بالخیر کی بھی دعا مانگے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما. بلکہ اگر یہ بھی دعا کرتا ہے نا یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، تو اس میں ذرا ایمان کی سلامتی بھی آ گئی.
سبحان اللہ.
ذرا کہ خاتمہ بالخیر اسی کا ہوگا کہ جو ایمان سلامت لے کر جائے گا. جیسا کہ وہ ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ، اس کا آگ سے جل کر انتقال ہوا، اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا کہ میرا خاتمہ ایمان پر تو ہوا، مگر چونکہ میں دعا مانگتا تھا یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے ہم سے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگی، عافیت کی دعا نہیں مانگی تھی. تو بہرحال کو اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا مگر وہ جل کر انتقال ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ عافیت کی بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے
آمین
اور شہادت عطا فرمائے کہاں مدینہ منورہ میں
اور
حوالے سے مدنی پھول بھی ہو گئے. حضور کا مبارک انداز کیا تھا ان کے جو ہے وہ مزار شریف پہ آنے کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہو جائیں. پھر
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ ہر سال شہدائے احد کی زیارت کے لیے جاتے تھے, ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتے تھے, اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا کہ یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام اس کے سلام کا جواب دیں گے.
سبحان اللہ.
کس نے فرمایا؟ ہمارے آقا نے فرمایا.
سبحان اللہ.
اور کون وہاں تشریف لے جاتے تھے؟ ہمارے آقا جاتے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو پھر قبروں کی زیارت کے لیے جانا جو ہے وہ بعض لوگ کو ذرا کہ وسوسہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے, تو اگر ان کی یہ معلومات نہ ہو تو آج وہ جان لیجیے
صحیح
کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر سال شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے. اور ذرا ہم اپنی طرف سے نہیں کریے تو ذرا کہ کتب احادیث میں یہ لکھا ہوا ہے.
جی
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہداء احد کی زیارت کو جب جاتے ہیں, مدارج النبوت میں یہ لکھا ہوا ہے, جب شہداء احد کی زیارت کے لیے جاتے تو فرماتے ہیں السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار.
سبحان اللہ.
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی طریقہ جاری رکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ شہداء احد کی قبروں کی زیارت نصیب فرمائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کہہ کر اپنے رفقا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم ان شہداء کو سلام کیوں نہیں کرتے جو سلام کا جواب دیتے ہیں. پھر واقعی نے حضرت ابو سعید, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ بن عمر اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ان کی زیارت کرنے کا ذکر کیا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات تو حضور بہرحال جو آپ نے بیان فرمایا اسے ظاہر ہو گئی کہ مزار پر جانا اور وہاں پر جا کر سلام کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی تھا. صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بھی آپ نے بتایا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایمان والے کا بھی یہی جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے. اور یہی دعوت اسلامی کا مذہبی ماحول بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام سنت نے بھی یہی مبارک انداز جو ہے وہ بتایا ہے. اس پر اگر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں ملتی رہیں گی
انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے
آمین,
اور ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے
آمین,
اور ان کی قبروں کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرمائے
آمین آمین آمین.
ویسے ان کا ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ ایک بار نہر کھدوا رہے تھے، تو وہ نہر جو وہ شہداء احد کے مزارات کے قریب سے گزری، تو دوران کھدائی جو وہ کھودنے والے کی غلطی سے کدال جو ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں شریف پہ لگ گیا، تو اس سے جو ہے وہ خون جاری ہو گیا، یعنی ایک عرصے کے بعد خون کا جاری ہونا اور پاؤں مبارک کا سلامت رہنا،
سبحان اللہ.
اور یہ تو ہے کہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک اہل حق کی نشانی ہے کہ مرنے کے بعد جسم کا تر و تازہ سلامت رہنا، یہ بھی ایک اہل حق کی نشانی ہے.
جی
یہ سعادت جو ہے وہ امیر اہل سنت کے مریدوں کے حصے میں آئی، دعوت اسلامی کے حصے میں آئی.
سبحان اللہ.
دعوت اسلامی کے علاوہ بھی الحمدللہ دیگر سنیوں کی قبریں کھلی ہیں اور ان کے جسم تر و تازہ سلامت نکلے ہیں، الحمدللہ نکلے ہیں. پر دعوت اسلامی میں یہ کچھ واقعات زیادہ ہوئے ہیں الحمدللہ، ورنہ اس دور میں اوروں کی قبریں کھلی ہیں. اچھا اپنے حاجی احد رضا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا مرکز رولیا لاہور میں، تو اس میں جو ہے وہ دو اسلامی بھائی شہید ہوئے تھے، سجاد بھائی اور احد بھائی. تو احد بھائی کی قبر جو ہے وہ 8.5 ماہ کے بعد کھلی تھی، ان کی قبر بھی منتقل کی گئی تھی، تو ان کا جسم بھی تر و تازہ سلامت تھا، یہاں تک کہ خون کے دبے بھی وہی تر و تازہ تھے جیسا دفناتے وقت. اسی طرح اور بھی اسلامی مفتی فاروق صاحب کی قبر کھلی تھی، اچھا بارش کی وجہ سے، اور بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں جن کی قبریں کھلی تھیں، ان کے جسم بھی تر و تازہ اور سلامت تھے، اور بعض کی قبروں سے خوشبوؤں کی لپیٹیں بھی آ رہی تھیں.
سبحان اللہ.
تو یہ بھی اہل حق کی نشانی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ برزخ کا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ دکھائے.
واہ.
اب حاجی احد رضا کا معاملہ تو بے شمار لوگوں نے دیکھا تھا یہ معاملہ، اور بھی جو دیگر قبریں کھلی ان کا بھی جو کئی لوگوں نے دیکھا ہے معاملہ. اور یہ جو بہرحال جسے اللہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ورنہ سائنسی روح سے اگر دیکھا جائے تو سائنس کہتی ہے کہ 3 دن کے بعد، سائنس کیا کہتی ہے بلکہ یہ ہے نا کہ 3 دن تک جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں،
جی
اس کے بعد تک نہیں پڑھ سکتے.
جی
چونکہ لاش جو ہے وہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے،
جبھی میلی نہیں ہوتی،
کفن میلا نہیں ہوتا،
جبھی میلی
ارشاد فرمائیں گے. ان کی اگر زندگی دیکھیں نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ ایک شعر ہی میں واضح ہو جاتا ہے، ایک شعر ہی میں واضح ہو جائے گا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غید سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
کے مزار پر انوار کی آپ نے جو ہے وہ زیارت بھی کی، اور مدنی چینل کی سکرین پر ان کے مزار شریف کو بھی دیکھا، ابھی کلام کے دوران بھی آپ دیکھ رہے تھے جانشین امیر علیہ سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری حافظہ اللہ تعالی المدنی حافظہ اللہ تعالی کے مدنی پھول بھی آپ نے سنے. دعا ہے مالک کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک فیضان اور اہل بیت اطہار کا مبارک فیضان لوٹنے کی توفیق رفیق محفوظ فرمائے. آخر میں حضور کا ارشاد فرمائیں.
میں یہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلام اگر باعمل مسلمان بننا چاہتے ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کا فیض اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں.
سبحان اللہ.
دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ہونے والے سنتوں و رشتوں میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, اسلامی بھائی جو وہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, اور 72 مدنی انعامات جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اچھی زندگی گزارنے جو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو 72 مدنی انعامات کا انہیں ایک مدنی گلدستہ دیا ہے, تو وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ عز و جل ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ذہن بھی ملے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول کی قدر نصیب فرمائے.
آمین.
اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے فیض سے ہمیں فیض یاب فرمائیں.
سبحان
ان کا فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائیں.
آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
زمین و زمان